الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وأهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وقال مولانا أمير المؤمنين: الناس أعداء بما جهلوا. ماہ رمضان المبارک کے بعد، کیونکہ صرف چار یا زیادہ سے زیادہ پانچ تقاریر کا امکان رہتا ہے، اس کے بعد پھر ایک طویل وقفہ جس میں حج اور ایام عزا کی مصروفیات شامل ہوتی ہیں، سبب بن جاتا ہے کہ ان تین یا چار تقاریر میں کسی مستقل عنوان پہ گفتگو نہ کی جائے. البتہ اگر کوئی ایسا چھوٹا موٹا عنوان ہو جو دو یا تین ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہو تو اس پر گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن مسائل کی ترتیب کے اعتبار سے اس وقت جس منزل پر ہم پہنچے ہوئے تھے رمضان سے پہلے، تو وہاں یہ گنجائش نہیں ہے چار یا زیادہ سے زیادہ پانچ، بلکہ اس سال پانچ کا امکان خاصا کم ہے کہ چار تقاریر میں کسی نئے عنوان پہ گفتگو ہوتی. اس لیے پچھلی تقریر میں کچھ متفرق مسئلے بیان ہو گئے اور آج بھی اسی طرح سے کچھ متفرق مسئلے بیان کرنا ہے. ویسے بھی یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق رمضان یا رمضان کے فوراً بعد کے حالات سے ہے، چنانچہ اس وقت ان کو سمجھنا نسبتاً آسان بھی ہے. رمضان گزر جانے کے بعد ربیع الاول سے شعبان کے دوران ان مسائل کی تفہیم مشکل ہو جاتی ہے، تو انہی مسائل میں سے سات یا آٹھ مسئلے آج کے لیے، پھر اگر وقت نے گنجائش دی تو چاند کے مسئلے پر کچھ گفتگو کی جائے گی. اگرچہ خاصی گفتگو لوگ سن چکے ہیں، لیکن ایک دوسرے پہلو سے گفتگو کا ارادہ ہے، وہ بھی اگر تقریر کے آخر میں وقت بچا. چار مسئلے ایسے بیان ہو رہے ہیں، بلکہ پچھلی دفعہ جو مسئلہ بیان ہو گیا آج اس کی تکرار کر دی جائے، تو پانچ ایسے مسئلے بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق ایک طرف رمضان سے بھی ہے اور دوسری طرف احتیاط واجب کی تفصیل اور تفہیم سے بھی. میں نے پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بعض لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شرعی اعتبار سے تو اس کی اجازت ہے کہ آپ اس تفصیل میں گئے بغیر کہ آپ کا مرجع کیا کہہ رہا ہے اور دوسرے نمبر کا مجتہد کیا کہہ رہا، بلکہ دونوں کے مسائل کو ملا کے آپ عمل کر سکتے ہیں. لیکن جب کسی مجتہد کا انتقال ہو تو یہ مسئلہ پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ کاش ان کی زندگی میں اگر ہم نے تفصیلی مسئلہ سمجھ لیا ہوتا کہ فتویٰ کس کا ہے، احتیاط واجب کس کی، تو ان کے انتقال کے بعد بھی ہمارے لیے آسانی ہوتی. یہ جملہ بعض لوگوں کے لیے پہلی بن کے رہ گیا ہے، اس لیے اس کو واضح کروں. دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تقلید کر لیں تو اب ہمارے لیے اجازت ہی نہیں اپنے مرجع کے علاوہ کسی اور کی بات ماننے کی. لیکن جن مسائل میں ہمارا مرجع فتویٰ نہ دے، وہاں پہ ہمیں حق ہے کہ ہم دوسرے مجتہد کی بات مان سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ اتنا سنا ہوا ہے، اتنا سنا ہوا کہ یہ تکرار ان کو گراں گزر رہی ہوگی، لیکن کچھ لوگ جو مسائل فقہ میں اتنا زیادہ درد نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جن مسائل میں ہمارا مجتہد فتویٰ نہ دے اس میں ہم دوسرے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا مجتہد علم کے اعتبار سے بھی ہمارے مرجع کے بعد آتا ہو, اس کی بات مان سکتے ہیں. اور اگر اس دوسرے مجتہد کا انتقال ہو جائے تب بھی اگر اس کی زندگی میں ہم نے اس کی طرف رجوع کر لیا ہے تو مرنے کے بعد اس پہ باقی رہ سکتے ہیں. اب آیت اللہ خوئی کی تقلید کرنے والے ان مسائل میں جن میں آغا خوئی نے فتویٰ دیا ہے کسی اور کی طرف رجوع کر ہی نہیں سکتے, چاہے آیت اللہ خوئی کا مسئلہ کتنا ہی مشکل یا عقل سے کتنا ہی باہر کیوں نظر نہ آ رہا ہو. یہ میں عوامی زبان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ مجتہد کا فتویٰ نہ خلاف عقل ہوگا نہ مشکل ہوگا. جو حکم شریعت ہے اسی کا نام مجتہد کا فتویٰ ہے. لیکن عوام کے اعتبار سے کہ ایک مجتہد کا فتویٰ اگر ان کو آسان لگا تو لامحالہ کہیں گے کہ دوسرے کا فتویٰ مشکل. ایک کا فتویٰ اگر ان کی عقل کے مطابق ہے تو دوسرے کا فتویٰ ان کو اپنی عقل کے خلاف لگے گا. اس لیے میں عوامی زبان ہی میں بات کروں کہ آیت اللہ خوئی کی تقلید کر لی, اب ان کا مسئلہ مشکل ہو خلاف عقل ہو عمل کرنا ہی کرنا. ہاں جہاں جہاں آیت اللہ خوئی نے فتویٰ نہیں دیا وہاں پہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوسرے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں. جب تک امام خمینی زندہ تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا علیہ السلام کہ وہ آیت اللہ خوئی کے مقلدوں کے لیے نمبر دو تھے. چنانچہ جہاں جہاں آغا خوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے ان کے مقلد امام خمینی کی بات پہ عمل کرتے تھے. اور اب اگر ایسی ساری چیزیں ذہن میں ہیں تو امام خمینی کے انتقال کے بعد بھی اسی پہ عمل کرتے رہی ہے. لیکن اگر امام خمینی کی زندگی یہ نقطہ پتہ نہ چلا تھا, ویسے ہی عمل تھا لیکن یہ معلوم ہی نہ تھا کہ آغا خوئی نے احتیاط واجب لگائی ہے اس لیے ہم امام خمینی کی بات مان رہے ہیں, اگر یہ نقطہ امام خمینی کی زندگی میں معلوم نہیں ہوا تھا, ان کے انتقال کے بعد یہ تفصیل سامنے آئی, اب امام خمینی کی بات پہ عمل کی اجازت نہیں. چنانچہ خواتین کا مسئلہ تو بالکل واضح کہ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت چہرہ چھپا, امام خمینی اجازت دیتے کہ چہرہ کھولا جا سکتا. لیکن اس زمانے اگر کسی عورت آغا خوئی کی تقلید میں رہتے ہوئے یہ تفصیل معلوم کیے بغیر کہ میں امام خمینی کی بات کیوں مان رہی, ایسے ہی چہرہ کھلا رکھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا مجتہد احتیاط واجب لگا رہا اس لیے ہم دوسرے کی بات مان رہے ہیں, معلوم ہی نہیں تھا, اب یہ تشخیص اور تاریخی اس کے سامنے آئے, اسے بہرحال چہرہ چھپانا پڑے گا. یہ ساری تفصیلات وہ ہیں جو رمضان میں اور اس سے پہلے بیان ہوتی رہی. تو اب اس موقع پہ یہ خواتین افسوس کرتی کہ کاش ہمیں امام خمینی کی زندگی میں یہ تفصیلات معلوم ہو جاتی تو آج بھی ہمارے لیے مسئلہ آسان رہتا. خیر یہ تو ایک تعارف تھا, اس وجہ سے اب یہ احساس مردوں اور عورتوں دونوں میں پیدا ہو رہا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا مجتہد جہاں جہاں احتیاط واجب لگا رہا وہاں دوسرا مجتہد کیا کہتا, تو عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف پہ بہت آسانی ہو جائے گی. چنانچہ اسی کے پیش نظر ماہ ربیع الاول میں آغا خوئی کے کچھ احتیاط واجب والے مسئلے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے, یہ بتاتے ہوئے کہ آغا گلپائزانی جن کے بارے میں زیادہ تر اہل خبرہ کا یہ کہنا ہے کہ آج کل وہ نمبر دو, وہ کیا فرماتے تاکہ آغا خوئی کے مقلدوں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا مرجع کیا کہہ رہا, اور کیونکہ ہمارا مرجع ان مسائل میں گنجائش پیدا کر رہا تو ہم دوسرے کی بات بھی مان سکتے ہیں, وہ دوسرا کیا کہہ رہا. اچھا یہ ہے تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ, پوری فقہ کے اندر ہر پانچ دس مسئلوں کے بعد آغا خوئی کی احتیاط واجب آ جاتی, ہر پانچ دس مسئلوں کے بعد ایک ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا تو سب کو تو بیان کرنا ممکن نہیں. وہ تو جب عام طریقے سے مسئلے بیان ہو رہے ساتھ ساتھ وضاحت ہوتی جائے گی. لیکن جو مسئلے لوگوں کو بہت زیادہ پیش آ سکتے اور ہماری ترتیب کے مطابق ان کی باری 10-12 سال کے بعد آنے والی، ان کا تھوڑا تذکرہ پہلے ہو رہا. چنانچہ آغائے گل پائیدانی کا نماز جمعہ کا مسئلہ جس میں آغائے خوی نے احتیاط واجب لگائی ہے، آغائے گل پائیدانی کا تیمم کرنے کا طریقہ جس میں آغائے خوی نے احتیاط واجب لگائی، آغائے گل پائیدانی کا پردے کا مسئلہ جس میں آغائے خوی نے احتیاط واجب لگائی ہے، یہ سب بیان ہو چکے. اب اس وقت رمضان کی مناسبت سے کچھ روزے کے مسائل یاد رہیں تو یہ آئندہ سال تک آپ کے کام آئیں گے. ان میں سے پہلا مسئلہ جو غالباً گزشتہ تقریر میں بھی آ گیا ہے، دوبارہ اس کو سن لیجیے، اور ایک مسئلہ جو رمضان میں بڑے امام بڑے میں آ گیا ہے اسے بھی دوبارہ سن لیجیے، تاکہ یہاں کے سلسلے میں بھی یہ محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد کچھ نئے 6 یا 7 مسائل. پچھلی تقریر میں جو ایک مسئلہ آیا تھا، بلکہ 2 مسئلے آئے تھے، دونوں کی تکرار ہو جائے. ہمارے مراجع میں ایک اختلاف یہ کہ جب کوئی انسان تیمم کرے تو تیمم کرنے کے بعد سو جانے سے اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے. اب یہ تیمم اگر وضو کے بدلے میں کیا گیا تو سارے مجتہدین مانتے ہیں کہ کیونکہ خود وضو جو ہے وہ سونے سے ٹوٹ جاتا تو وضو کا تیمم بھی سونے سے ٹوٹ جائے گا. سو جانا، نیند لے لینا، خواب میں چلے جانا، وضو والا جو تیمم ہے وہ تو یقیناً ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے غسل کے بدلے تیمم کیا تو کیا ہمارے سو جانے سے غسل والا تیمم بھی ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ غسل تو بہرحال نہیں ٹوٹے گا. اگر آج غسل جنابت ہم پر واجب ہوا، غسل کر کے ہم سو گئے، جب اٹھیں گے تو ہمارا غسل نہیں ٹوٹا، صرف یہ کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، غسل تو صحیح رہتا. لیکن اگر غسل کے بدلے تیمم کیا جائے، تیمم خود ایک عارضی چیز ہے، ایک ٹیمپریری حل ہے، خود جو تیمم ہے یہ سونے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں علماء میں اختلاف ہے. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ یہ گزشتہ تقریر میں پوچھا گئی تھی، اصل تفصیل کو درس خارج میں مجتہدین بیان کیا کرتے. لیکن اب اس ایک بحث سے روزے میں ایک مسئلہ پیش آتا، بیان ہو چکا ہے اس لیے خالی اس کو دوہرا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر رمضان کی رات میں غسل واجب، غسل جنابت، تو اب بغیر غسل اتارے ہوئے روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا. اگر وہ ان لوگوں میں ہے کہ جو غسل نہیں کر سکتے، جن پر اسلام نے تیمم نافذ کیا، یا پانی نہیں ہے یا بیماری کا ڈر ہے، اسی قسم کے مسئلے، تو یہ غسل تو بہرحال واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے. ایسا مجبور انسان تیمم کر لے اب یہ روزہ رکھ سکتا. پھر بحث کی آتی ہے کہ تیمم کرنے کے بعد کیا نماز صبح تک جاگنا پڑے گا تاکہ تیمم ٹوٹنے نہ پائے. ایک دفعہ روزہ شروع ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں تو اتنی چھوٹ ہے اسلام کہ اگر کوئی آدمی روزے کا وقت داخل ہونے کے بعد سو جائے اور اسے احتلام تک ہو جائے تب بھی اس کا روزہ صحیح. ایک دفعہ روزہ شروع ہو گئے پھر اگر جنابت کی حالت جاری ہوتی تو اس صورت میں روزے میں فرق نہیں پڑتا. لیکن روزہ شروع ہونے سے کیا اپنے آپ کو جاگتا رکھنا، بیدار رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ اس میں 2 نظریے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں واجب تیمم کر لینے کے بعد سے لے کے اذان صبح تک جو روزہ شروع ہونے کا ٹائم، جاگنا بھی واجب. اگر آپ سو گئے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، سوتے سوتے میں روزے کا وقت شروع ہوگا تو آپ کا روزہ باطل. ایک نظریہ یہ ہے کہ جاگنا واجب. دوسرا نظریہ ہے کہ دین ہے، تیمم کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے غسل کر لیا، جب غسل کے بعد سو سکتے ہیں تو تیمم کے بعد بھی سو سکتے ہیں، تیمم کر دیجئے، جاگنا واجب نہیں. روزہ شروع ہو رہا ہے 5 بجے، ہم نے 3 بجے تیمم کر لیا کیونکہ معلوم ہے کہ ہم بیمار ہیں، غسل تو نہیں کر پائیں، ہو جائیے. 6 بجے صبح بھی اگر آنکھ کھلے تو کوئی بات نہیں، روزہ صحیح. ایک نظریہ یہ ہے کہ جاگنا واجب ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے جاگنے کی، بالکل ایسا سمجھے کہ جیسے آپ غسل کر چکے اور جا کے سو جائیے. لیکن آغاز کوئی جو ہے اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں دے سکے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں رمضان میں جن پر تیمم واجب، تیمم کرنے کے بعد ان کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ اذان تک جاگے، فتویٰ دے دیتے کہ اذان تک جاگنا واجب ہے تو ان کے مقلد کو عمل کرنا ہی پڑتا اس مسئلے پر، فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب ہے کہ اذان تک جاگو۔ اب اس میں ہم دیکھیں کہ دوسرے مجتہد کیا کہتے ہیں، آقائے گلپائیدانی فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ جاننا واجب نہیں ہے، سو بھی سکتا ہے انسان، چنانچہ آقائے کوئی کو مقلد ہوئی رمضان میں اگر تیمم کر کے سو جائے تو آقائے گلپائیدانی کی طرف رجوع کر کے وہ اپنا روزہ بچا سکتا۔ اور معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہی امام خمینی کا بھی نظریہ تھا جو آقائے گلپائیدانی کا، چنانچہ امام خمینی کی زندگی میں بھی آقائے کوئی کے مقلدوں کو سہولت تھی، امام خمینی نمبر دو ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تیمم کر کے سونے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات مکمل ہو گئی، یہ تکرار۔ مسئلہ نمبر دو بھی ریپیٹیشن ہے لیکن اس کو جلدی ریپیٹ کر دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک چوتھائی تقریر اسی میں گزر جائے۔ وہ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کلی کرے تو اس کی اجازت، شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے، منہ کو ٹھنڈا کرو، منہ کو سکھاؤ، منہ کو گیلا کرو، منہ خشک ہو گیا، منہ کو گیلا کرنے کے لیے کلی کر رہے ہیں جائز، البتہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اگر یقین تھا کہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اس لیے کلی کی اور اتفاقاً پانی حلق سے نیچے اتر گیا، پھر بھی اس روزے کو مکمل کر کے بعد رمضان قضا کرنا، یہ تو سارے شیعہ علماء کا تقریباً اتفاقی فیصلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وضو کے لیے کلی کر رہا ہو اور غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے، واجب نماز کا وضو ہے، تب بھی سارے مجتہدین کہتے ہیں پھر کوئی بات نہیں، پھر جو تم کلی کر رہے ہو وہ شریعت کی وجہ سے کر رہے ہو، اس میں اگر پانی حلق سے اتر گیا تو کوئی بات نہیں، بھولے کوئی بات نہیں ہے، یہی روزہ صحیح ہے، بعد رمضان کوئی قضا نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سنتی وضو کر رہا ہو یا مستحب نماز کے لیے وضو کر رہا ہو یا تلاوت قرآن کے لیے وضو کر رہا ہو یا کوئی غسل کر رہا شریعت والا غسل اور پانی حلق سے نیچے اترا، آغاز کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے کو غلط سمجھو، یعنی یہ روزہ بھی مکمل کرو اور قضا بھی رکھو۔ سنتی نماز اور غسل کا مسئلہ وہی ہے جو عام کلی کا مسئلہ، لیکن آغاز کوئی نے فتویٰ نہیں دی، احتیاط واجب لگائی۔ اب آغاز گلپائیدانی کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سہولت ہے وضو، یہ ہر وضو کے لیے حاصل ہے، چاہے واجب نماز کا وضو ہو یا کوئی بھی وضو، اور ہر شرعی غسل کے لیے یہ سہولت حاصل ہے۔ چنانچہ اگر ہم تلاوت قرآن کو وضو کر رہے اور غلطی سے پانی حلق سے اتر گیا، آغائے گلپائیدانی کے نزدیک وضو بالکل، روزہ بالکل صحیح۔ پر آغائے کوئی نے کہا کہ نہیں، یہ واجب نماز کا وضو تو نہیں ہے، احتیاط واجب ہے کہ اس کی قضا کرنا ہو، لیکن احتیاط واجب میں آغائے کوئی کے مقلد آغائے گلپائیدانی کی بات مان سکتے ہیں۔ معلومات کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ امام خمینی کا وہی نظریہ تھا جو آغائے گلپائیدانی کا ہے، کہ کوئی بھی وضو کیا جائے اس کا پانی اگر غلطی سے حلق سے اتر جائے تو روزہ صحیح رہتا۔ چنانچہ ان کی زندگی آغائے کل والوں کو امام خمینی کے مسئلے سے رجوع کرایا جاتا، اور آج آغائے گلپائیدانی کا مسئلہ یاد رکھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ بڑے مقبرے میں ماہ رمضان میں آ چکا تو تکرار بھی سمجھ لیجیے، اور یہاں کے اعتبار سے یہ نیا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ مسافر کا مسئلہ، بڑے امام بڑے کے بالکل ابتدائی تقاریر میں یہ آیت آئی تھی رمضان میں، مسافر کا مسئلہ، جب کوئی آدمی روزے کی حالت میں سفر کرے، یعنی رمضان کے مہینے میں سفر کرے، تو اتنی بات تو تقریباً سب کو پتا ہے، اور اگر نہیں پتا تو اب سن لیں کہ زوال کے بعد اگر اپنے شہر سے نکل رہے ہیں تو یہ روزہ مکمل کرنا ہے، سفر کے عالم میں یہ والا روزہ جس کا آدھا ٹائم شہر میں گزر چکا، یہ روزہ تو آپ کو سفر میں رکھنا ہوگا۔ زوال یعنی نماز ظہر کا اول وقت، جو کبھی سوا بارہ ہے، کبھی ساڑھے بارہ ہے، کبھی پونے ایک۔ تو خیر جیسے یہ رمضان کا 12:25 سے 12:30 تک زوال کا وقت آتا، اگر ہم سفر کر رہے ہیں شکی رمضان کو ہمیں سفر کرنا ہو، لیکن ٹرین کا ٹائم یا جہاز کا ٹائم یا بس کا ٹائم ایسا کہ ہم 1 بجے نکلیں گے کراچی سے، تو وہ جو 6 رمضان ہے وہ روزہ تو مکمل کرنا، چاہے پھر باقی پورا دن سفر میں گزرے. نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں مسئلہ یہ کہ جب آپ نماز پڑھنا چاہیں اس وقت جو آپ کی حالت ہو اس پر آپ عمل کریں. اگر کراچی سے نکل چکے ہیں تو نماز قصر ہو جائے، کراچی میں ہے تو نماز پوری. روزے میں یہ نہیں، روزے میں یہ کہ اگر زوال کے بعد سفر شروع کر رہے ہیں یہ روزہ تو مکمل کرنا ہی کرنا، یہ بات تو سارے شیعہ علماء مانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سفر کرنا اور زوال سے پہلے کرنا، 10 بجے 9 بجے 8 بجے صبح سفر پہ جانا. تو عام مسئلہ عوام میں یہ مشہور کہ زوال کے بعد اگر سفر سے تو یہ آج کا روزہ مکمل کرنا، بعد کے روزوں کی بات چھوڑیے وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر، مگر پہلا روزہ جس میں سفر کر رہے ہیں اور زوال سے پہلے اگر سفر کریں تو عام مشہور مسئلہ یہ کہ یہ روزہ رکھ کے گھر سے نکلیں گے اور جب شہر کے باہر پہنچیں گے یہ روزہ توڑ دینا پڑے گا. عام اور مشہور مسئلہ یہی، اگرچہ عوام تو اتنا بھی نہیں جانتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ صبح ہی سے روزہ نہیں رکھنا جب ہمیں سفر کرنا، لیکن میں بات کر رہا ہوں مسائل جاننے والوں کی. ان کو اتنا پتا کہ اگر زوال سے پہلے ہم نکلیں تو صبح تو روزہ رکھیں گے جو صحیح کا ٹائم، اور سفر ہونے تک روزہ جاری کریں گے جیسے ہی سفر شروع ہوگا، یعنی کراچی سے ہم باہر نکلیں وہ روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا. لیکن آغائے خوئی کا یہ نظریہ نہیں، آغائے خوئی کے یہاں پھر ایک احتیاط واجب آ گئی. آغائے خوئی فرماتے کہ زوال کے بعد کا مسئلہ تو سارے شیعہ علماء ایک ہی نظریہ رکھتے کہ وہ روزہ کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا. زوال سے پہلے کا مسئلہ یہ کہ اگر سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا ارادہ تھا کہ آج مجھے سفر کرنا ہے زوال سے پہلے، یعنی جسے توسیع میں لکھا گیا کہ اگر رات سے سفر کا ارادہ، پہلے سے سفر کا ارادہ، چنانچہ 6 رمضان کو ہمیں 9 بجے صبح جانا ہے، لیکن یہ ارادہ ہمارا ایک دم نہیں بنا، پہلی رمضان سے دوسری سے ہے یا چوتھی کو ہوا یا پانچویں کو ہوا یا 6ٹے روزے کے سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ ارادہ ہو گیا کہ آج ہمیں سفر پہ جانا، تب آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ وہ روزہ جو کراچی سے نکل کے توڑ دیا جائے گا. لیکن اگر روزہ شروع ہونے کے بعد اسی روزے میں ارادہ کہ زوال سے پہلے آج سفر کرنا، مثلا سحری کا ٹائم ختم ہونے تک ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا سفر پہ جانے، 7 بجے ٹیلی فون آ گیا، ایک کام آ گیا، یا ایک دم دل میں خیال آیا کہ چلو آج سفر کرتے ہیں 7 بجے صبح، اور 9 بجے آپ نکل کھڑے ہوئے، اب آگے کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ یہ روزہ بھی مکمل کریں اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کریں. وہ سفر جس کا ارادہ ایک دم پیدا ہو جائے روزہ شروع ہونے کے بعد، آگاہ کوئی کا نظریہ یہ کہ رات سے ارادہ ہے تو یقیناً یہ روزہ ٹوٹ جائے، لیکن روزہ شروع ہو کے ارادہ پیدا ہوا تو اب آگاہ کوئی کنفیوز، احتیاط واجب ہی ہے کہ اس کو بھی مکمل کرو، شاید ایسے آدمی پہ روزہ واجب اور بعد رمضان قضا بھی کرو کہ شاید مسافر کا روزہ زوال سے پہلے ٹوٹ جاتا. اب یہاں پہ آغائے گل پائیگانی کا مسئلہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ رات کا ارادہ جو ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، معیار صرف یہ ہے کہ زوال سے پہلے آپ کراچی سے نکلے یا زوال کے بعد. زوال کے بعد نکلے تو روزہ مکمل کریں، زوال سے پہلے نکلے یہ روزہ ٹوٹ جائے گا حد ترقص کے پاس اور اس کی قضا کرنا ہے، یہ روزہ مکمل نہیں کرنا. جناب یہ آغائے گل کا ایسا مقلد جو سحری ختم ہونے کے بعد سفر کا ارادہ کرتا اور زوال سے پہلے کراچی کو چھوڑ رہا، وہ اس مسئلے میں آگاہ گل پائیگانی کی طرف رجوع کر لے، اچھے والا روزہ وہ توڑ سکتا، سفر میں اس زحمت سے بچ سکتا اور رمضان کے بعد وہ قضا کرنا ہی. اور معلومات کے لیے بتایا جائے کہ امام خمینی بھی یہی فرماتے جو آگاہ گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ رات سے ارادہ ہو
یا صبح یہ ارادہ پیدا ہوا وہ کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے گئے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا قضا واجب. زوال کے بعد گئے ہیں اسی کو مکمل کریں کوئی قضا نہیں. تو آگاہ کوئی کے مقلد اس مسئلے کو یاد کریں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے پیشہ پردہ خصوصاً جب کبھی چاند کا مسئلہ پیدا ہو اور آدمی صبح کے وقت یہ فیصلہ کرے کہ آج مجھے سفر کر دینا تو آگاہ کوئی کا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا ورنہ سفر سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو. یہ تین مسئلے ہوئے احتیاط واجب کے سلسلے کے. ابھی دو اور مسئلے سن لیجیے. کوئی پانچ مسئلے تھے رمضان سے متعلقہ جس میں احتیاط واجب کی کوئی اہمیت ہے. اس کے بعد میں ایک دو اور متفرق مسائل. احتیاط واجب کا چوتھا مسئلہ یہ ان نوجوانوں کے لیے خصوصاً خاصا اہم ہے کہ جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کا روزہ بچ جائے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ تیمم کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ آتا کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو تیمم کی اجازت ملتی اس میں وقت کی تنگی بھی ایک پریشانی ہے. دیکھیے اگر پانی نہیں ہے تیمم کریں. پانی ہے لیکن اس کا استعمال نقصان دہ ہے تیمم کریں. نقصان دہ بھی نہیں لیکن پانی تک پہنچ نہیں سکتے. چوروں کا خوف ہے, ڈاکوؤں کا خوف ہے, جان کا خوف ہے, تیمم کریں. پانی ہے, بیماری کا خوف بھی نہیں لیکن کسی مومن یا انسان یا جانور کی پیاس کا خطرہ تیمم کریں گے. ایک لمبا بڑا مسئلہ. یا پانی ہے, شریعت ہاتھ کو پکڑ رہی کیونکہ غصبی پانی ہے یا غصبی برتن میں پانی, وہ ایک پورا مسئلہ جب اپنے مقام پر آئے گا. اس میں آخری موقع جب تیمم کی اجازت وہ یہ کہ پانی بھی ہے کوئی نقصان بھی نہیں لیکن فرق اتنا نہیں کہ ہم تیمم ہم پانی استعمال کر کے عبادت انجام دے سکیں. اچھا یہ مسئلہ وضو میں تو اتنا پیش نہیں آتا کیونکہ وضو کا وقت خود اتنا مختصر ہے کہ انسان کو اس مسئلے کی شاید ضرورت نہ پڑے. خصوصاً ہمارا ماحول ان کے یہاں سیکنڈ کی اہمیت نہیں, ورنہ تو وضو میں بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے لیکن چھوڑیں اسے. غسل میں یہ مسئلہ زیادہ پیش آ سکتا کہ پانی وانی سب کچھ موجود ہے لیکن نماز ادا ہونے میں اتنا کم وقت ہے کہ اگر ہم غسل کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ادا. مثلاً 10 منٹ غسل میں لگتے اور 2 منٹ نماز میں, زیادہ تر تو صبح کی نماز میں یہ مسئلہ پیش آتا 12 منٹ, اور ابھی وقت ہی باقی ہے صرف 5 منٹ. اگر یہ شریعت کے اعتبار سے تو یہ 5 منٹ بھی بہت خاصا وقت, ایک نہیں دو نہیں 3 غسل ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنے عام ماحول کی بات کر رہا ہوں. 5 منٹ خالی رہ گئے. اب 5 منٹ کے اندر جو آدمی غسل نہیں کر سکتا ہے تو اب کیا کرے؟ وہ نماز تو قضا نہیں کر سکتا, تیمم کر دے. تیمم 1-8 منٹ میں ہو جائے اور 2 منٹ میں نماز پڑھ لے. یہ ایک اصل مسئلہ ہے جس کی تفصیلات بعد میں آئیں. یہ تو ایک مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, بالکل واضح مسئلہ کہ اگر کبھی پانی میں کوئی نقصان نہیں, ٹائم اتنا نہیں, اور یہی مسئلہ روزے میں بھی پیش آتا کہ سحری میں اٹھے تو دیکھا کہ جنوب احتلام ہے, غسل جنابت واجب, لیکن اتنا کم وقت رہ گیا ہے سحری ختم ہونے. اگر یہ سحری ختم ہونا تو اسلام میں کوئی چیز نہیں. یہ کہیے کہ روزہ شروع ہونے میں اتنا کم وقت رہ گیا کہ اگر ہم غسل کرنے جائیں گے تو دوران غسل روزہ شروع ہو جائے گا, وہ تو روزہ باطل. اور کیجیے کہ روزہ شروع ہونے میں صرف 3 منٹ باقی بچتے ہیں اور اس وقت آپ کھلی اپنے آپ کو نجس دیکھا. 3 منٹ میں ہم لوگ تو غسل کر لیتے لیکن میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, اس نے دیکھا 3 منٹ تو ناممکن ہے میرے لیے. اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ کہ تیمم کرو غسل کے بدلے میں اور روزہ شروع کرو. ہاں یہ دوسری بات کہ نماز کے لیے تو اسے غسل کرنا ہوگا کیونکہ اس کا مسئلہ بیماری نہیں, پانی کی کمی نہیں. نماز صبح کے لیے تو 1.5 گھنٹہ اس کے پاس ہو, اس میں تو ہر آدمی غسل کر سکتا. تو روزے کے لیے یہ ایک مسئلہ, اور یہی مسئلہ اگر کبھی دیر سے آپ کھلے
اور نماز میں پیش آئے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہو. یہ بات کو ختم ہو. اچھا اب اس کے اندر ایک ایسا مسئلہ آتا جس کو بیان کرنے کا مقصد بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گناہ کا راستہ لوگوں کو دکھایا جا رہا. بہرحال ہے تو وہ گناہ کا راستہ, لیکن مسئلے کی حد تک بات ہے اس لیے اس کو واضح کیا جا رہا کہ ایک تو یہ مسئلہ بنا کہ ایسے وقت میں آپ کی آنکھ کھلی کہ غسل کا ٹائم ہی نہیں, تیمم کر کے روزہ رکھ لی, یا نماز میں یہ مسئلہ ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, تیمم بدلے غسل. اچھا ایک یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ آرام سے غسل ہو سکتا, سحری ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ کھلی آرام سے غسل ہو سکتا. اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے غسل نہ کرے, اس کو غسل نہیں کرنا, جیسے ہمارے یہاں بہت سے گھرانوں یہ مسئلہ پیش آتا کہ صبح کے وقت غیر شادی شدہ شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے غسل کرنا, گھر والوں کو اطلاع مل جائے گی کیوں غسل کر رہے ہو, اطلاع کو پتہ چلے گا, چنانچہ وہ غسل کے لیے تیار نہیں ہوتا. چاہے اس کو بتایا جائے کہ یہ واجب ہے لازم ہے ضروری, مگر بہرحال اس کے گھر کے حالات ماحول ایسا کہ وہ خود اپنے آپ پہ خوف ساری کر لیتا, اگرچہ شریعت میں ایسے خوف کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن خیر وہ خود اپنی جگہ یہ ڈر کے بیٹھا ہوا. اب اس کے لیے کیا مطلب غلط ہے رمضان کے بعد پتا کرنا کفارہ ان پر واجب نہیں, کیونکہ ایک اصول آتا کہ اگر ایک آدمی روزہ نہ رکھے لیکن سارا دن ایسا گزارے جیسے روزے دار گزارتا تو اس کے اوپر کفارہ معاف ہو جاتا. کفارہ واجب ہے روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال کرنے میں. ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا لیکن سارا دن کسی ایسی پریشانی میں پھنس گئے, نہ کھانے کا موقع ملا, نہ پینے کا موقع ملا, نہ ازدواجی تعلقات کا مسئلہ آیا, نہ باقی کوئی چیز, اس کی نیت روزے ہونے کی نہیں, اللہ کو خوش بھی نہیں کرنا جا رہا, پھنس گیا کسی ایسی پریشانی اور نیت کیا تھی کہ روزہ نہیں رکھنا, رکھتا ہی نہیں ہے یہ روزہ, پورے 30 دن اس نے روزہ نہیں رکھا, لیکن ان 30 دنوں میں سے جو دن بھی ایسے گزرے کہ روزہ نہیں رکھا مگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی یہ بچا رہا اپنی مجبوریوں کی بنا پر اللہ کی وجہ سے نہیں, ان روزوں کا کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں. تو جس پر جس نوجوان پر اگر کہ یہ مسئلہ خالی نوجوانوں کا نہیں لیکن کیونکہ زیادہ ان کو پیش آتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نوجوان پر غسل واجب اب وہ رمضان میں ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ غسل کا ٹائم بھی تو اب تو اسے غسل کرنا, اگر اس نے غسل نہیں کیا تو گناہ گار, اور غسل نہیں کیا اور روزہ بھی نہیں رکھا یہ سوچ کر کہ جب روزہ ہے ہی نہیں تو میں احتیاط کیوں کروں. اب گناہ گار قضا بھی واجب اور سات یہ تینوں اور سات روزوں کا کفارہ بھی دینا, یہ تو ایک قسم ہوتی ہے نوجوانوں کی. ایک یہ کہ اس نے غسل تو نہیں کیا, حالات ایسے ہیں کہ غسل نہیں کیا, اور غسل نہیں کیا تو روزہ بھی نہیں ہوا, لیکن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں, اس کے اوپر صرف دو چیزیں ہیں, گناہ گار کے غسل کیوں نہیں کیا, روزے کے قضا واجب, البتہ کفارہ اس کے اوپر نہیں, کوئی چیز ہی نہیں کی تو کفارہ کیوں. یہ دو گروہ. یہ تیسرا راستہ شریعت نے بتایا, اس تیسرے راستے میں گناہ تو رہے گا مگر نہ کفارہ ہے نہ روزے کی قضا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آدمی اگر غسل نہیں کرنا چاہتا تو گناہ گار, غسل میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے کہ ہمارا دل جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, گناہ گار تو ہے, لیکن اگر یہ اتنا ٹائم گزار دے کہ پھر سحری ختم ہونے اتنا کم وقت رہ جائے کہ غسل ممکن ہی نہ ہو, یعنی وہ جو ایک مسئلہ اسلام نے بتایا کہ کسی کی آنکھ اتنی دیر سے کھلی کہ غسل کا ٹائم نہیں, یہ آدمی اپنے آپ کو جان بوجھ کر اس مجبوری کی منزل پہ پہنچا دے کہ ساڑھ آدھا گھنٹہ باقی ہے روزہ شروع ہونے میں, نہیں کیا غسل, 5 منٹ گزرے, 10, 15, 20, 25 منٹ گزر گئے, اب روزہ شروع ہونے میں صرف 3 منٹ باقی بچتے ہیں,
تو اس کے لیے اب آٹومیٹک تیمم کا حکم آ گیا. تین منٹ میں تو اگر ہی توبہ کر کے غسل کرنا بھی چاہے تو غسل نہیں کر سکتا. اچھا جہاں گناہ آیا وہاں توبہ تو واجب. رمضان کے بعد اگر ہزار کفارہ بھی ایک انسان دے دے توبہ کرنا پڑے گی کہ میں نے غسل کیوں نہیں کیا. لیکن اگر یہ آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس منزل پہ لے جائے یا ساری اتنا کم وقت ہے کہ غسل ممکن ہی نہیں, ساری تیمم کا وقت باقی بچتا ہے. جیسے اس کی مثال ایک آدمی کے پاس غسل کا پانی, وہ سارا پانی پھینک دے کہ نہ پانی رہے گا نہ غسل ہوگا میں تیمم کر لوں گا, تو تیمم تو اس کا صحیح مگر پانی پھینکنا خود اس کو گناہگار بنا دے. اسی طرح یہ آدمی ٹائم کو پھینک رہا کہ اتنا ٹائم گزار دو کہ آٹومیٹک تیمم ہی کا حکم میرے اوپر آ جائے. تو اب اگر اس نے جان بوجھ کے اتنا وقت گزار دیا کہ روزہ شروع ہونے میں دو منٹ کافی بچے, تو اب تو اس کو تیمم کرنا غسل کر بھی نہیں سکتا اور روزہ رکھ لے. یہ تیسرا آدمی آیا. پہلا آدمی جس نے نہ غسل کیا نہ روزہ رکھا, اس پر تین ذمہ داریاں, توبہ واجب ہے کہ غسل کیوں نہیں کیا, قضا واجب ہے خدا نہیں رکھا, کفارہ واجب ہے دن بھر جو کھاتا پیتا رہا. دوسرا آدمی اس نے غسل نہیں کیا اور روزہ بھی نہیں رکھا لیکن اپنے آپ کو ہر چیز سے بچایا, اس پر دو چیزیں واجب ہیں, توبہ واجب ہے غسل کیوں نہیں کیا, قضا واجب ہے روزہ کیوں نہیں رکھا, روزہ نہ رکھنا یہ نیت کیوں نہیں کی اور کفارہ تو ہے ہی نہیں. اور یہ تیسرا آدمی اس نے جان بوجھ کر اتنا وقت گزار دیا کہ تیمم کا مسئلہ آ گیا اور تیمم کر کے روزہ رکھ لیا, تیمم کر کے روزہ رکھ لیا, اس پر کفارہ تو نہیں ہے, اس نے روزہ تو رکھا, گناہ اس پر یقیناً ہے کیونکہ اپنے آپ کو خود کسی مجبوری میں ڈالنا اسلام میں حرام, کیوں تم نے ٹائم ویسٹ کیا, گناہ تو اس کے اوپر ہے کفارہ نہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں, روزہ وہ صحیح ہے یا نہیں. آغاز کوئی فرماتے احتیاط سے واجب یہ کہ یہ روزہ بھی مکمل کرے اور اس کی قضا بھی کرے, یعنی آغاز کوئی نے اس روزے کو صحیح بھی مانا ہے غلط بھی مانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو تیمم تک اپنے ہاتھوں سے پہنچایا. ہاں اگر اس کی آنکھیں اتنی دیر سے کھلتی یہ تین منٹ رہ جاتے روزہ شروع ہونے میں, یا یہ آنکھ جلدی کھل جاتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے احتلام ہوا, پتہ ہی اس وقت چلتا کہ جب صرف تین منٹ باقی بچے, یا یہ کہ پتہ بھی چل گیا بھول گئے, یاد اس وقت آیا سہری ویری کر لی, یاد اس وقت آیا کہ جب روزہ شروع ہونے میں دو منٹ, یہ سب تو مجبوریاں. ان میں تو آغاز کوئی بھی کہتے ہیں کہ تیمم کر لو اور روزہ صحیح, لیکن اگر جان بوجھ کر اتنا ڈیلے کیا اتنی تاخیر کی کہ صرف تیمم ہی سب بچا, تو آپ تیمم تو اس کے لیے واجب, روزہ رکھنا بھی واجب, لیکن آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ یہ روزہ بھی مکمل کرو باقی رمضان قضا بھی کرو اور گناہ تو ملے گا ہی جس کے لیے توبہ لازم. آغاز کوئی فائدہ نہیں فرماتے ہیں کہ نہیں گناہگار تو ہے یہ انسان مگر روزہ اس کا غلط نہیں, تیمم کر کے روزہ رکھ لیا یہی روزہ صحیح ہے, رمضان کے بعد قضا بھی واجب نہیں. تو اگر آغاز کوئی کی تکلیف میں کوئی ایسا نوجوان مرد یا عورت شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے کہ جس کی آنکھ ایسے وقت میں کھل گئی کہ غسل کا وقت, گھر کے حالات شرم جھوٹی حیا کی وجہ وہ غسل نہیں کرنا چاہتا, تو روزہ بچانے کا ایک طریقہ یہ کہ اتنی دیر وہ جاگتا رہے کہ تیمم کا وقت باقی بچ جائے, پھر تیمم کر کے روزہ رکھ لے, گناہ تو ملے اس کی توبہ واجب لیکن روزہ اس کا بچ جائے گا. پھر بھی آغاز کوئی والے کو رجوع کرنا پڑے گا اس مسئلے میں آغاز کوئی پائے گا نہیں کی جائے. مسئلہ یاد کر لیں, نوجوانوں کو بہت پیش آتا اور معلومات کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ امام خمینی کا بھی وہی نظریہ تھا جو آغاز کوئی پائے گا نہیں کا, کہ جو آدمی جان بوجھ کر غسل کا ٹائم ویسٹ کر دے تیمم کر کے روزہ رکھے گناہ ہے لیکن روزہ صحیح, تو اس وقت بھی آغاز کوئی کے مقلدوں جب امام خمینی حیات تھے اس مسئلے میں امام خمینی کی طرف رجوع کرایا جاتا تھا اور آج اب آغاز الفائے گانی کی جانب رجوع کرنا. پانچواں اور فی الحال روزے کی احتیاطات واجب کا آخری مسئلہ, پانچ احتیاط واجب روزے کی مجھے بیان کرنا تھی اس کا آخری مسئلہ. یہ ایک مسئلہ بھی ہمارے علماء میں خاصا اختلافی ہے, اچھا جتنے بھی پانچ مسئلے آپ نے سنے جن پانچوں میں آپ کوئی نے احتیاط واجب لگائی، یہ یاد رکھیے کہ یہ 1400 سال سے شیعہ علماء خاصے اختلافی مسئلے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا اختلاف نہیں، خاصے اختلافی مسئلے ہیں، اور آگاہ کوئی جیسا مرجب وہ بھی ان مسائل کو حل نہیں کر پایا. اب ایک آخری اور پانچواں مسئلہ، اچھا انہی مسائل کو سننے کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں آگاہ ہوئی کے فتوے زیادہ مشکل دیگر مراجل، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی اور آگاہ گلپائیگانی سہولت والا فتویٰ دے رہے ہیں، آگاہ ہوئی سب میں احتیاط واجب لگا رہے ہیں، اور پانچواں مسئلہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ. پانچویں مسئلے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ شریعت میں روزوں کی الگ الگ قسمیں، سارے روزے ایک جیسے نہیں، روزے الگ الگ قسموں کے ہیں اور ہر ایک کا مسئلہ بھی الگ الگ. ایک تو رمضان کا روزہ، اس کے احکامات الگ، ایک قضا کا روزہ ہوتا ہے اس کا حکم الگ، ایک نظر معین کا روزہ اس کا حکم الگ، ایک عام نظر کا روزہ ہے اس کا حکم الگ، ایک کفارے کا روزہ اس کا حکم الگ ہے، ایک سنتی روزہ. 6 قسم کے روزے شریعت میں زیادہ مشہور، لیکن سب کے مسئلے الگ. جیسے نمازوں میں بھی یہ مسئلہ، واجب نماز کا مسئلہ الگ ہے، سنتی کا مسئلہ الگ. آپ ہر سنتی نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، واجب نماز میں جائز نہیں. واجب نمازوں میں مغرب کا مسئلہ الگ ہے، ظہر کا مسئلہ الگ. ظہر کی تیسری رکعت میں شک ہو تو نماز صحیح، مغرب کی تیسری رکعت میں شک ہو تو نماز باطل. مسئلہ تو یہی روزوں کا مسئلہ. فی الحال صرف میں رمضان کے روزے کی بات کر رہا ہوں، صرف رمضان. رمضان کے روزے میں ایک مسئلہ یہ کہ روزے کی نیت سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہو جانا چاہیے. یہ تو رمضان کے روزے کی نیت کا اصلی موقع، سحری ختم ہونے سے پہلے نیت کر دیجیے، یہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری. چاہے آپ سحری سے پہلے کا مطلب، چاہے آپ 1 مہینہ پہلے بھی نیت کر لیں تو بھی ٹھیک. مثلاً 29واں روزہ جو ہے، ہم نے اس کی نیت 29ویں شعبان سے کی تھی. 29ویں شعبان سے ہماری نیت یہ کہ سارے رمضان کے روزے رکھنا. بہرحال یہ نیت بھی چل جائے گی، اصول یہ کہ جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں اس کی نیت سحری ختم ہونے سے پہلے ہو جائے، چاہے اسی رات کو ہو، 1 رات پہلے ہو، 2 راتیں پہلے ہو، اس سے فرق نہیں. بہرحال سحری سے پہلے نیت کر لینا، یہ ایک مسئلہ. اگر کسی ظہر تک نیت نہیں کی، سوال، یہ سوال اسلام میں کافی اہمیت رکھتا ہے روزے کے بارے میں. سوال تک اگر کسی نے نیت نہیں کی رمضان کی، صرف رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ روزہ تو یقیناً اس کا غلط اور باطل ہے. چاہے جان بوجھ کے نیت نہیں کی، مجبوری میں نیت نہیں کی، بھول گیا، بے ہوش ہو گیا، سوتا رہا، کوئی بھی مسئلہ، یہ 2 چیزیں تو طے ہوگا کہ سحری ختم ہونے سے پہلے اگر نیت کر لی تو روزہ صحیح، چاہے پھر سارا دن پڑے سوتے رہے. زوال کو وقت آنے کے بعد خیال آیا کہ آج تو رمضان ہے، روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے آپ باہر. اب بس اتنا مسئلہ کہ اگر شام تک آپ نے اپنے آپ کو روزے توڑنے والی چیزوں سے بچا لیا تو اس چیز سے سزا واجب ہوگی رمضان کے بعد، اور اگر یہ سوچ کہ ظہر کا ٹائم تو گزر گیا، اب میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیوں کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاؤں، کھانے پینے سے نہیں بچایا تو کفارہ بھی واجب ہو سکتا، کوئی الگ بحث. تو 2 چیزیں تو طے شدہ. بحث علماء میں ہے تیسری چیز کے بارے کہ اگر کسی آدمی نے نیت سحری کے بعد اور ظہر سے پہلے کر لی، اس کے روزے کا کیا مسئلہ. اس پر تو سارے علماء متفق کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر سحری کے بعد نیت کی، مثلاً وہ شک میں تھا، تذبذب میں تھا، آج کا روزہ رکھوں نہ رکھوں، رکھوں نہ رکھوں، 5 بجے روزہ شروع ہوتا، 5:15 بجے اس کے ذہن نے ایک فیصلہ کر لیا کہ روزہ رکھنا، اس آدمی کا روزہ تو مسلمن باتیں غلط. اور پھر وہی کہ غلط سمجھ کے اگر یہ کھانے پینے لگا تو رمضان کے بعد قضا بھی ہے، کفارہ بھی. غلط سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس نے ہر چیز سے بچا لیا تو رمضان کے بعد قضا ہے، کفارہ نہیں. لیکن یہ تو طے شدہ بات کہ جان بوجھ کر اگر کسی روزہ شروع ہونے کے ایک منٹ کے بعد بھی نیت تھی, ایک منٹ بھی گزر گیا, یہ آج کا روزہ تو اس کا غلط ہے. اب مسئلہ آتا ہے کہ یہ تین چیزیں تو شیعہ علماء کے نزدیک اتفاق نہیں, سحری سے پہلے جو نیت ہو جائے رمضان کی وہ بالکل صحیح روزہ ہے, ظہر کے ٹائم کے بعد نیت کرنا چاہے وہ روزہ تو بالکل غلط ہے. یہ دو چیزیں. تیسری چیز کہ سحری ختم ہونے کے بعد سے لے کے ظہر کے بیچ جان بوجھ کر اگر کسی انسان نے ڈیلے کر دیا یہ فیصلہ کرنے میں کہ آج کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں, لیکن نیت کسی جملے کو تو نہیں کہتے. یہاں کے ماحول میں سمجھانا بیکار کہ نیت سے مقصد یہ ہے کہ دل میں بھی شک تھا کہ آج روزہ رکھو یا نہ رکھو, اور جان بوجھ ایک منٹ بھی اس نے تاخیر کر دی تو چاہے بعد میں روزے کا فیصلہ بھی کر لے یہ روزہ پالا, یہ روزہ باندھے. لیکن مسئلہ آتا ہے بھول والے آدمی کا, مجبور. ایک آدمی بھول گیا کہ آج رمضان, بھول گیا, پتہ ہی نہیں اسے کہ آج رمضان. اچھا پاکستان, ایران, کسی حد تک سعودی عرب, وہ ممالک کہ جہاں پہ اجتماعی طور پہ معاشرہ روزے رکھتا وہاں تو شاید اس کا امکان کم ہو کہ کوئی آدمی بھول جائے. لیکن یورپ ہے, امریکہ ہے, یہاں ہمارے مومنوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ, کیونکہ سارا ماحول تو کفر کا ماحول, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, کون سا مہینہ ختم ہو گیا. تو ایک آدمی روزے رکھ بھی رہا ہو تب بھی بھول جاتا کہ یہ رمضان, اگلے دن یاد نہیں آئے, اور وہ پہلی کے بعد البتہ کچھ کھا پی لے تو بات غلط, مطلب یہ کہ کچھ کھایا پیا نہیں اور سحری ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ ارے آج تو رمضان, صبح 7 بجے اٹھے یاد آیا کہ ارے اب تو یہ رمضان. اگر کوئی آدمی بھول گیا کہ یہ رمضان, لیکن ظہر سے پہلے اسے یاد آ جائے اور اب تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو, یعنی ان تمام چیزوں سے بچا ہو جو روزہ توڑنے والی, یا کسی کی آنکھ دیر سے کھلی, البتہ رات کو اگر یہ سوچ کے سویا تھا کہ کل روزہ رکھنا, پھر تو آنکھ نہ بھی کھلے شام تک کرتی صحیح نہیں, رات کو اس تذبذب میں سویا, ہیزیٹیشن کہ صبح سحری میں اٹھوں گا پھر فیصلہ کروں گا کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں, بیماروں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوگا, اور آپ سحری کے بدلے 7 بجے کھلی, تو وہ آدمی جو سوتے وقت روزے کا ارادہ نہیں تھا, ڈگمگا رہا تھا اور آنکھ کھلی اس کی سحری ختم ہونے کے بعد, یا وہ آدمی جو بھول گیا کہ آج روزہ, یہ آدمی اگر ظہر سے پہلے پہلے نیت کر, جو مجبور آدمی, کیا اس سے نیت اور اس کا روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. ظہر کے بعد اگر کسی آدمی کو یاد آیا کہ آج رمضان, اس کا تو روزہ مسلمان غلط ہے. سحری سے پہلے اگر نیت کر لی وہ روزہ تو مسلمان صحیح, سحری کے بعد جان بوجھ کے تاخیر کر کے نیت کی وہ روزہ بھی غلط ہے. اب مسئلہ سحری کے بعد نیت کی ہے ظہر سے پہلے کی, چاہے 7 بجے, چاہے 9 بجے, چاہے 11 بجے, اور مجبور تھا یہ انسان, یا تو آج دیر سے کھلی جبکہ رات کو کوئی فیصلہ کر کے نہیں سویا, یا یاد اسے دیر سے آیا, یا یہ کہ چاند کی گڑبڑ کی وجہ اسے دیر سے پتا چلا کہ آج پہلی رمضان. اس طرح عید کے چاند میں اختلاف ہوتا ہے, رمضان میں بھی ہو سکتا, اور مغربی دنیا میں تو اطلاع بہت دیر سے آتی. 8-9 بجے صبح پتا چلا کہ کل چاند ہو گیا تو آج روزہ واجب, اور اب تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس میں آغائے کوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ آج کا روزہ بھی رکھے اور بعد میں اس کے قضا بھی کرے. کون آدمی؟ ظہر سے پہلے جس نے نیت کی اور مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی اسے, اور اس نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں, احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ یہ روزہ بھی رکھے اور بعد میں قضا بھی کرے. لیکن آغائے گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ نہیں, مجبوری کی وجہ سے اگر کسی نیت میں تاخیر کر دی لیکن ظہر سے پہلے پہلے نیت ہو گئی, یہی آج کا روزہ صحیح ہے, رمضان کے بعد کسی قضا کی ضرورت نہیں. تو اگر آغائے کوئی کے مقلد کو کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے, اس میں وہ آغائے کوئی پائیدانی کی بات مان کے اپنے اس روزے کو بچا سکتا, اور پھر وہی معلومات کی خاطر امام خمینی کا مسئلہ بھی یاد دلا دیا گیا, ان کا بھی وہی مسئلہ ہے جو آغائے کوئی پائیدانی کا, کہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر نہیں, غلطی سے جس کی نیت تاخیر ہو جائے لیکن ظہر سے پہلے پہلے نیت کر دے, امام خمینی بھی قائل تھے کہ اس کا روزہ صحیح, بیچارے کی کوئی غلطی تو نہیں, اور ابھی زوال کا وقت نہیں آیا روزہ بچا سکتا. چنانچہ امام کی زندگی آغائے خوئی کے مقلدوں کو اس مسئلے میں رجوع کرایا جاتا اور آج آغائے خوئی کو مقلد آغائے گلپائیگانی کی بات پر عمل کر سکتا. تو یہ گویا پانچ مسئلے اس وقت روزے کے بارے میں مکمل ہوئے. پھر سن لیجیے ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور کہ 12 بجے کے بعد روزہ نہیں توڑا جا سکتا. اس کی وجوہات تو الگ ہیں, وہ قضا کے بارے میں تو صحیح لیکن خیر وہ ایک اہمیت ہے 12 بجے کی. البتہ 12 بجے کا مطلب زوال, تو زوال سے پہلے مجبوری کی وجہ سے اگر کس نے نیت کسی نے صبح نیت نہیں کی تو آوائے گل پائے بانی اور امام خمینی اجازت دیجیے کہ زوال سے پہلے بھی نیت کر لو یا آج کا روزہ صحیح, اور آگاہ کوئی احتیاط واجب لگا دے. کس بات کی احتیاط واجب؟ اگر اتنا کہہ کہ آج کا روزہ تو غلط ہے رمضان کے بعد پتا رکھنا, تب تو خیر اتنی مشکل بات نہ ہو. بھائی ایک روزہ چھوٹا ہے ایک روزہ رکھنا نہیں, فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے, یہ روزہ بھی رکھو اور بعد میں بھی روزہ رکھو. ایک روزہ بڑھ جاتا, اس لیے یہ کہا گیا کہ آگاہ کوئی کا مسئلہ مشکل. اور جتنی احتیاط واجب آپ نے سنی سب میں آگاہ کوئی کا یہی نظریہ, اگر یہ کہہ کہ آج کا روزہ تو چھوڑ دو یہ تو غلط, بعد میں قضا کرنا کب بھی عدد کے اعتبار سے تو معاملہ برابر ہو. نہیں آگاہ کوئی کہ یہاں جتنے بھی آپ نے مسئلے سن اس دن کا روزہ بھی رکھنا بعد میں قضا بھی کرنا, یہ تو پانچ روزے کے مسائل مکمل ہو گئے. اب آئیے روزے ہی کے مناسب ایک چھٹا اور آخری مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا. یہ مسئلہ تازہ ترین آغائے خوئی کی جانب سے جو جواب آیا اس کی روشنی میں بیان ہو رہا, اور صرف فی الحال میں آغائے خوئی کے مسئلے کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی احتیاط واجب تو ہے نہیں کہ ہم دوسرے مراجع کا بھی ذکر کریں. یہ مسئلہ رمضان سے ہٹ کر ہے لیکن سال میں لوگوں کو کافی یہ مسئلہ پیش آتا. اس مسئلے کے لیے پہلے تمہید آپ کو سننا ہوگی. سنتی یا مستحب روزے جو اسلام میں بیان ہوئے اس کی ایک شرط یہ بتائی گئی کہ سنتی روزہ وہی انسان رکھ سکتا جس پر کوئی واجب روزہ باقی نہ ہو. یہ شرط ہے. اگر کسی انسان پر قضا کے روزے باقی اس نے کچھ روزے نہیں رکھے تھے زندگی رمضان کے, وہ جب تک یہ اپنی قضا کا بوجھ نہیں اتارے سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. معلوم ہے یہ مسئلہ ہر ایک کو. اگر کسی انسان کو کفارے کے کچھ روزے باقی جب تک کفارہ واجب چیز ہے جب تک کہ کفارہ نہیں اتارے تو نتی روزے نہیں رکھ سکتا. اگر کسی انسان کو کوئی اور واجب روزہ, اب واجب روزے کی تشریح میں جاؤں گا بہت وقت نکل جائے لیکن خلاصہ ہے کہ کوئی سی اور واجب روزہ باقی جب تک کہ وہ اپنے اس واجب روزے کو نہ اتارے اس وقت تک سنتی روزے کی اجازت نہیں. بعض علماء تو اس مسئلے میں اتنے سخت ہیں کہ نماز کے لیے بھی یہی اصول بتاتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی انسان اپنی قضا نمازیں پڑھنا لے اس وقت تک سنتی نماز کی اجازت ہی نہیں. نہ نماز شب پڑھ سکتا, نہ نافلہ مغرب پڑھ سکتا, نہ زیارت وارثہ کی نماز پڑھ سکتا, نہ شب قدر کی دو رکعت نماز پڑھ سکتا. بعض علماء تو نماز میں بھی اتنے ہی سخت ہیں لیکن خیر مشہور مراجع میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں, اور فرماتے ہیں کہ نمازوں میں یہ پابندی نہیں. یعنی نمازوں میں اگر آپ کی گردن پہ قضا نمازیں بھی باقی تب بھی آپ کو حق اور اجازت کہ آپ سنتی نماز پڑھیں اور قضا کو فی الحال مؤخر کر دیں, پوسٹپون کر دیں یا ڈیلے کر دیں. لیکن روزے میں بہرحال سب کا یہی مسئلہ جتنے بھی موجودہ مراجع ہیں کہ اگر آپ پر کوئی واجب روزہ ہے تو آپ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ اجازت کہ آپ واجب روزہ ہو تو منت کا روزہ رکھ سکتے ہیں بلکہ منت مان بھی سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہمیں 18 دن کا روزہ رکھنا اور بہت سے واجب روزے ہماری گردن پہ چلے آ رہے ہیں. اب واجب روزے اتارے بغیر 18 دن کا سنتی روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا. ایک طریقہ تو یہ کہ 18 ذی الحج کو آپ کوئی قضائی روزہ رکھیں, وہ تو حدیث میں بھی ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا, قضا کا قضا ہو جائے گا اور جو اس دن کے سنتی روزے کا ثواب وہ تب بھی آپ کو مل جائے گا. ایک تو یہ طریقہ,
یہ تو سب سے اچھا اور آسان ترین طریقہ کہ جیسے سنتی روزہ رکھنا قضائی کی نیت سے کوئی روزہ رکھ لو، ایک تو یہ طریقہ. دوسرا یہ کہ آپ کوئی منت مان لیں کہ جس کا تعلق 18 ذیلحج کے روزے سے، کہ بس میں اللہ سے منت مانتا ہوں کہ 18 ذیلحج کا روزہ رکھوں گا. اب وہ سنتی روزہ خود بخود نظر کا روزہ بن گئے، اور نظر کا روزہ رکھنے کی انسان کو اجازت ہے، چاہے گردن پر ابھی واجب روزوں کا بوجھ ہو. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ منت ماننے کی بھی اجازت ہے، یہ دوسرا طریقہ، یہ بھی بہت ہی آسان ترین راستہ. اور ایک تیسرا طریقہ تو نہیں، اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں، لیکن ایک مسئلہ بتا دیا جائے کہ اگر کسی انسان پر، یہ مسئلہ نوجوان بہت پوچھ رہے ہیں اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کہ اگر کسی انسان پر کوئی قضا روزہ تو باقی نہیں، کفارے کے روزے باقی ہیں. ایک مسئلہ یہ آتا کہ اگر ہم پر کفارے کے روزے باقی، قضا باقی نہیں کفارے کے روزے، مثلا زندگی میں کچھ روزے ہم نے نہیں رکھے رمضان کے اور بغیر کسی وجہ کے، تو اب اس کی قضا کرنا تھی وہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا کفارہ بھی دینا تھا. روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 غلاموں کو، ایک غلام کو آزاد کرے، 60 غریبوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے. آج کل غلام تو آزاد نہیں ہو سکتا، تو آج کل جس آدمی جان بوجھ کر کوئی روزہ نہیں رکھا رمضان کا یا توڑ دیا، اسے ہر روزے کے بدلے قضا کے علاوہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا ایک اختیار. اگر کفارے ہمارے اوپر باقی تو کیا کفارے کے روزے بھی سنتی روزے کے لیے رکاوٹ ہے یا صرف قضا کے روزے رکاوٹ ہے؟ یہ مسئلہ اکثر نوجوان پوچھتے ہیں جنہوں نے اپنے قضا تو سب پورے کر دیے. کفارہ ایک اتنا بڑا مسئلہ، خصوصاً کفارے کی شرط بھی کہ کفارے کے جو 60 روزے آپ رکھیں اس میں 31 مسلسل رکھنا ہے بغیر کسی وقفے اور بغیر کسی قید کے. بہت بڑی بات ہے. میری معلومات کے مطابق پاکستان میں تو اب تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے روزے والا کفارہ دیا 60 روزے 31 مسلسل رکھا. تو اب اگر کسی کی گردن پہ کفاروں کے روزے اور وہ قضا رکھنا چاہے تو کیا کرے؟ اچھا وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ 18 ذیلحج کو کفارے کا روزہ رکھے، نہیں، وہ تو 31 مسلسل رکھنا پڑیں گے، وہ بھی مشکل. ہاں منت والا راستہ تو ہر ایک کے لیے کھلا، لیکن ایک سوال یہ کہ اگر ہم پر کفارے کے روزے کوئی اور واجب روزہ نہیں باقی سب اتار دی تو سنتی روزے کے لیے رکاوٹ ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفارے کے روزے سنتی روزوں کے لیے رکاوٹ ہیں بھی اور نہیں بھی. چنانچہ جو علماء سر یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس پر کفارے کے روزے وہ بھی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی صحیح. اور جو مسئلہ میں آج بتا رہا ہوں کہ کفارے کے روزے اگر اس میں آپ کو اجازت کہ کفارے کے روزے ایک طرف رہن دیجئے سنتی روزے رکھتے رہیں، قضا نہیں ہونے چاہیے، قضا روزے اپنے اتار لیجئے پھر آپ کو سنتی روزوں کی اجازت، یہ مسئلہ بھی صحیح. اور کس طرح سے؟ بس اسی کی وضاحت اور آج کی گفتگو کرو. 6 مسئلے آج بیان ہوئے، یہ 6ٹا مسئلہ مکمل کر رہا ہوں میں. دیکھیے کفارہ جو ہے، کفارہ کفارے کا لفظ نکلا ہی کفارہ سے، کفارہ کفر کہتے ہیں چھپانا، اسی سے کافر کو کافر کہا گیا وہ آپ کو چھپاتا، اور اسی لیے کفارے کو کفارہ کہا گیا، کفارہ گناہ کو چھپا لیتا، جو انسان گناہ کرتا کفارہ دینے سے گناہ اس کا چھپ جاتا. تو کفارہ فقط روزے کا نہیں، بہت سے گناہ اسلام میں ہیں جن کا کفارہ واجب. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو جو سزا ملے گی سو ملے گی، اسے کفارہ بھی دینا اور اسے تینوں کفارے دینا، غلام بھی آزاد کرے، 7 روزے بھی رکھے، 7 غریبوں کو کھانا بھی کھلا. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرے، یعنی یہ کہے کہ تیری پشت ماں کی پشت کی مانے، بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا، کفارہ دینا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کر. اگر یہ ممکن نہ ہو تو 7 روزے رکھو، اگر وہ ممکن نہ ہو تو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلا اسٹیجز میں مراحل میں. تو اگر انسان پر ایسا کفارہ ہے جس میں اس کو روزے ہی رکھنا اور کوئی اس کے سامنے الٹرنیٹ نہیں, یہ والا کفارہ سنتی روزے کے لیے رکاوٹ. ایسے کفارے کے بعد آدمی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا. اور اگر وہ کفارہ انسان پر اس میں بیک وقت دو یقین اختیار اور وہ یہ ذہن میں فیصلہ کرے کہ میں وہ دوسرا والا اختیار دوں گا جس کے اندر روزے نہیں آ رہے, پھر وہ سنتی روزہ رکھ سکتا. مثلا رمضان کا روزہ ہم نے توڑ دیا, اب ہمیں اختیار ہے چاہے سات روزے رکھے چاہے سات غریبوں کو کھانا کھلا. اختیار ہے چنانچہ ہم پر خالی روزے واجب نہیں, سات غریبوں کو کھانا دے تو روزے سے بچ جائیں, ہم نے کام یہی کرے. اور یہ سوچ پھر سنتی روزہ رکھنے بالکل صحیح. لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کیا تو اب پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے, وہ آج کل ممکن نہیں, تو اب اس کو سات روزے ہی رکھنا. وہ سات غریبوں کو کھانا کھلا ہی نہیں سکتا, اس میں ایک ترتیب ہے, اس میں ایک سیکوینس ہے. چنانچہ زہار والا آدمی سنتی روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا, جب تک یا تو وہ کفارے کو نہ اتار دے اور یا جسمانی اعتبار سے سات روزے رکھنے کے قابل نہ ہو, تو پھر تیسرا مرحلہ کے سات غریبوں کو کھانا کھلا. اور جب غریبوں کی بات آ گئی تو اب سنتی روزے رکھنے کی رکاوٹ دور ہو. چاہے سب لوگ میری بات نہیں سمجھ پائے, خلاصہ یہ سمجھ لی کہ اگر کسی پہ قضا روزے وہ تو سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا, اور اگر کسی پہ کفارے کے روزے تو اگر ایسا کفارہ جو معین ہے روزے ہی رکھنا, یہ کفارہ سنتی روزے کے لیے رکاوٹ. اور ایسا کفارہ کہ جس نے اس کے سامنے دو اختیار اور وہ کھانے والے پہلو کو لے رہا, اب وہ چاہے تو سنتی روزہ رکھ لے, کوئی حرج نہیں. خاصا دقیق مسئلہ ہو گیا, لیکن خیر پورا ایک گھنٹہ اس کے ساتھ ہی آج کی تقریب مکمل ہوا. شاید چند سیکنڈ باقی بچتے ہیں, لیکن ان چند سیکنڈ کوئی مسئلہ بیان کرنا ناممکن ہے. تو آئندہ تقریب کا عنوان بھی میں ابھی سے بتا دوں, ہماری آئندہ تقریب دو حصوں پہ مشتمل ہوگی, کیونکہ آج تو چھ مسائل ہیں, پوری تقریب کا وقت لے لیا. چاند کے مسئلے کو حل کرنا ہے آدھے گھنٹے کی تقریب, اور آدھے گھنٹے کچھ مسائل خمس جو لوگ پوچھ رہے ہیں, اور ایک دو مسائل ایسے ہی صدقہ میں نے رمضان کے بڑے امام باڑے کے شبائے قدر کے سلسلے تقاریب میں بیان کیا, اس سے متعلقہ تین مسئلے ایک آئیں گے, دو خمس کا اور ایک صدقے اور چاند کے عنوان پہ تقریر. یہ انشاءاللہ ہماری 18 مئی کی تقریر کا عنوان ہے. 24 مئی کو ایک تقریر اور ہوگی, 25 مئی کو, اس میں غسل ارتماسی کو مکمل کیا جائے گا. شعبان سے پہلے غسل ترتیبی مکمل ہوا, غسل ارتماسی باقی, اور شاید وہی 25 مئی کی تقریر آخری تقریر ہو. اس کے بعد اس سال تو حج سے واپسی کے بعد محرم سے پہلے کسی تقریر کا وقت نہیں ملے. ہم لوگ اتنی تاخیر سے واپس آئیں کہ شاید صرف ایک جمعہ بیچ میں واپس ہیں.